آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو کہ گناہوں سے بچتا ہو, نئے کاموں کو اختیار کرتا ہو, شریعت پر چلتا ہو, خلاف شرع امور سے بچتا ہو. حب دنیا خلاف شرع, حب دنیا ناجائز ہے, حب جا ناجائز ہے, گناہ ہے, باطن کا رویہ ہے. لہذا متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حب جا سے بھی پرہیز کرے. اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کے اندر معزز بن جاؤں, لوگوں کے اندر میں بڑا کہلاؤں اور لوگوں کی نظروں میں میں عزیز بن جاؤں. یہ نہ چاہتا, کیونکہ یہ چاہنا حب جا ہے جو کہ بری چیز اور یہ خلاف تقویٰ ہے. اور اسی طرح سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جیسے مال کی محبت اور جاں کی محبت نقصان پہنچا. اس حدیث میں حب مال حب جاہ کی بڑی زبردست مذمت کی گئی ہے اور اس کے نقصان کو بتایا گیا ہے, اور ایسی اچھی مثال دی گئی ہے کہ شاید اس سے اچھی کوئی مثال نہ ہو. بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ بکریوں کا دشمن ہوتا ہے اور بکریوں کو لے جاتا ہے کھاتا ہے, اور اگر وہ بھوکا ہو تو کس قدر وہ بکریوں کو پھاڑے گا اور کھائے گا. اور پھر دو بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان کو بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے, بکریوں کے ریوڑ میں ان کو ڈال دیا جائے, تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جانے کے بعد جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ نقصان ان دو باطن کی خرابیوں کا ہے اور باطن کے گناہوں کا ہے. ایک حب مال ایک حب جاہ, مال کی محبت اور عزت کی محبت. حب جاہ کہتے ہیں عزت کی محبت کو. حب جاہ حب مال یہ دو ایسے گناہ کبیرہ ہیں اور یہ ایسی باطن کی خرابیاں ہیں کہ ان کا انسان کے لیے دین دنیا دونوں کا نقصان ہے. اگر خدا نہ خاص تو کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس سے دین کا بھی نقصان, دنیا کا بھی نقصان, اور اتنا بڑا نقصان کہ دو بھوکے بھیڑیوں کا نقصان بھی ان کے نقصان کے آگے کچھ نہیں. جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو پہنچا سکتے ہیں وہ کچھ نہیں. مال و جاہ کی محبت اتنا زبردست روحانی نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے ان دونوں ہی گناہوں سے بچنا ضروری ہے. حب مال کی تفصیلات تو پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. حب مال اور حب دنیا ایک ہی چیز ہے, وہ پہلے حضرت بیان کر چکے ہیں, اس کی تشریح میں کر چکا ہوں. آج کی اس فصل میں حضرت نے حب جاہ کے بارے میں بیان فرمایا, اسی کے بارے میں میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے باطن کو اللہ تعالیٰ حب جاہ حب مال دونوں ہی سے پاک و صاف فرمائے. حب کہتے ہیں محبت کو, حب تو کہتے ہیں محبت کو, اور جاہ کہتے ہیں عزت کو. حب جاہ کے معنی ہوئے عزت کی محبت, اور طریقت میں اور شریعت میں حب جاہ اس کا نام ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل میں یہ چاہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں بڑا بن جاؤں, لوگوں کی نظروں میں میں معزز بن جاؤں, لوگ مجھے اپنا بڑا سمجھیں اور میری تعظیم کریں، میرا احترام کریں، میرا احترام کریں، میرے سامنے جھکیں، مجھے بزرگ سمجھیں، مجھے بڑا سمجھیں، اور جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اور میرے ہاتھ چومیں اور مجھے سلام کریں اور مجھے محترم جگہ پر بٹھائیں، اسے کہتے ہیں حب جاہ. یعنی مخلوق کے اندر اپنے عزت چاہنا، مخلوق کی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا ہونے کی خواہش کرنا، اسے کہتے ہیں حب جاہ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دراصل تکبر کی شاخ ہے. تکبر میں بھی آدمی اپنے آپ کو بڑا، اپنے کو بڑا چاہتا ہے، اپنے لیے بڑا بننا چاہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اب تکبر میں تو وہ ہر حال میں ہر جہت سے اپنے آپ کو بڑا بڑا ہونا چاہتا ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کسی بھی کمال کے اعتبار سے وہ چاہتا ہے کہ میں بس سب سے بڑا ہوں، باقی سب مجھ سے چھوٹے. اس میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عزت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا منوانا چاہے، اور اس کی خواہش رکھے کہ میں مخلوق خدا کے اندر معزز کہلاؤں، میری بڑی عزت ہو، میرا بڑا احترام ہو، تو یہ عزت کے اعتبار سے بڑا بننا ہوگا. اس لحاظ سے یہ تکبر کی قسم ہو گئی. تکبر حرام ہے، میرے حب جاہ بھی حرام ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا حکیمانہ شعر ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب اساتذہ میں سے اور ہمارے اکابر میں سے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر اساتذہ کرام میں سے اور بڑی خوبیوں اور بڑے کمالات کے وہ مالک ہر فن مولا کہلاتے تھے، جنہیں قصہ میں پہلے سنا بھی چکا ہوں. ان کا شعر یہ ہے، فرماتے ہیں کہ مال اتنا کہ جس سے ہو خورونوش، مال اتنا کہ جس سے ہو خورونوش، اور جاہ اتنی کہ ہو نہ میں پامال. مال اتنا کہ ہو، مال اتنا کہ جس سے ہو خورونوش، اور جاہ اتنی کہ ہو نہ میں پامال. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں آرام سے کھاؤں پیوں اور اپنی ضروری حاجتیں پوری کر لوں، مجھے اس سے زیادہ مال چاہیے نہیں. اس سے زیادہ مال تو زائد ہی ہے، انسان کو دنیا میں اتنا مال کافی ہے جس سے آرام سے کھائے، آرام سے پیے، آرام سے پہنے، آرام سے رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. مجھے اتنا مال چاہیے، اتنے مال کی چاہت بھی ٹھیک اور اتنے مال کا ہونا بھی بالکل درست، اور ایسے میں اپنی بس اتنی عزت چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، مجھے ایذا نہ دیں، مجھے ستائیں نہیں، مجھے پریشان نہ کریں. بس میں دنیا میں اتنی عزت چاہتا ہوں کہ لوگ بس مجھے پریشان نہ کریں. جہاں اتنی تو جس ہو نہ میں پامال، کہ میں پامال نہ ہوں، لوگ مجھے خوار نہ کریں، ذلیل نہ کریں اور میری بے عزتی نہ کریں. لہٰذا اس حد تک اگر کوئی اپنی عزت چاہے اور اتنی عزت تو مانگنا بھی ثابت ہے. حدیث شریف میں ایک دعا ہے کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے، تاکہ لوگ مجھے مارے نہیں، پیٹے نہیں، خام خواہ مجھے پریشان نہ کریں، ذلیل نہ کریں، خوار نہ کریں. تو اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، خواہش بھی کر سکتا ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے جا کے چند درجات بیان فرمائے ہیں اپنے ایک واز میں جس کا نام ہے احکام الجاہ، جاہ کے احکام، عزت کے احکام، احکام الجاہ اس واز کا نام ہے. حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر اپنی عزت چاہنے کے تین درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس کے اختیار کے بغیر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مخلوق خدا نے عزت اور سربلندی اور اونچا مقام حاصل ہو جائے، نہ اس نے خواہش کی نہ اس نے کوشش کی، اس کے کوشش کے بغیر، اس کی خواہش کے بغیر اللہ نے اس کو اپنی مخلوق کے اندر مقبولیت عطا فرما دی، محبوبیت عطا فرما دی، درجہ عطا فرما دیا، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بٹھا دی، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، تابعین تبع تابعین کو اور اولیاء امت. تو جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے مخلوق میں من جانب اللہ غیر اختیاری طور پر ان کو اللہ تعالیٰ ایک درجہ عطا فرما دیتے ہیں، ایسا درجہ جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا. بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو مٹاتے رہتے ہیں، اور اتنا مٹاتے ہیں کہ ساری مخلوق سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جتنا وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں. اور وہ من تواضع للہ رفعہ اللہ کا مزداد بن جاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے. لیکن یہ غیر اختیاری بات ہے، اپنے اختیار کی بات نہیں کہ آدمی خود بخود لوگوں کے اندر محبوب ہو جائے اور لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جائے، بلند ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی قدر و منزلت خود بخود پیدا فرماتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں جس کا خلاصہ کہ جب کوئی بندہ اپنے جی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو کسی مجلس میں بیٹھ کر کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے فرشتوں کے اور ملائکہ کے اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہے. بہرحال یہ بندہ دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے اور دیگر کارہ خیر اللہ کی رضا کے لیے خود کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا وہ محبوب ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کیا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں دنیا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اس طرح یہ کہ بات دیگر چاروں فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. اور تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے آسمانوں کے اوپر، وہ فرش پر اپنے آپ کو مٹا رہا ہے اور عرش پر اس کا تارہ بلند ہو رہا ہے. حضرت مولانا حکیم احمد اختر صاحب دامت بڑے ساتھی میں شعر ہیں، بڑا پیارا ہے. جو گرے زمین کے اوپر میرے عشق کے ستارے، جو گرے زمین کے اوپر میرے عشق کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یعنی وہاں وہ اپنی دنیا میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، خاک ساری اختیار کر رہا ہے، آسمانوں پر اس کی بلندی کا ستارہ شروع ہو رہا ہے. تو پھر حدیث میں کہ پھر اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی وہ محبت ساتویں آسمان کے فرشتوں میں پھیل جاتی ہے. تو سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کی وہ محبت ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان پر، چھٹے آسمان سے پانچویں آسمان پر، پانچویں سے چوتھے پر، چوتھے سے تیسرے پر، تیسرے سے دوسرے پر، دوسرے سے آسمان دنیا کے فرشتوں کے اندر پھیل جاتے ہیں. ساتوں آسمان کے ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت ہے کیونکہ دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. یہاں اس کا یہ حال ہے جیسے کہ مزدور صاحب فرماتے ہیں کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار بتا دوں خانہ دل آباد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار بتا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم میں تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں اس سے فقط سر یاد رہے. یہ ہے سر، تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے اور راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، دنیا کو لات مارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ساتوں آسمان کے ملائکہ کے اندر پھیلا دیتے ہیں. یہاں تک کہ پھر وہ محبت ساتویں اور کیا کہتے ہیں آسمان والے آسمان کے فرشتے، آسمان دنیا کے فرشتوں سے زمین کے اندر ڈال دی جاتی ہے، زمین کے مخلوقات میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے، پھر دنیا کے بسنے والے اور رہنے والے انسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے اس کو جانتے نہ ہوں، اس کو پہچانتے نہ ہوں، آپس میں رشتہ داری نہ ہو، کوئی دوستانہ اور کوئی خاندانی تعلق نہ ہو، لیکن بس کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے ہر اللہ والے کو اس سے تعلق ہو جاتا ہے. جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے بس وہ اس سے محبت کرتا ہے، غائبانہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی تعارف نہیں، محبت ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ محبت سمندر کی مچھلیوں کے دل میں بھی اتار دی جاتی ہے، اور وہ بھی سمندر کی تہ میں اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، زمین آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اتنا ان کا محبوب ہو جاتا ہے کہ پھر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو زمین و آسمان بھی اس کی جدائی کو دھوتے ہیں. لہذا یہ جو اللہ والوں کو مقبولیت عطا ہوتی ہے، محبوبیت عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مخلوق میں جو عزت عطا فرماتے ہیں، یہ دراصل غیر اختیاری طور پر من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ محبت عطا فرماتے ہیں. ایک محبت چاہیے جو غیر اختیاری طور پر انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ بھی نعمت ہے اور اس قابل قدر ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی عزت نہیں چاہی، برائی نہیں چاہی، بلند مرتبہ نہیں چاہا، لیکن لوگوں نے اس کو بڑا بنا لیا، لوگوں نے اپنے اختیار سے اس کو کوئی عہدہ دے دیا، کوئی منصب دے دیا، جیسے کسی کو اپنا سردار بنا دیا، کسی کو چودھری بنا دیا، کسی کو حکومت دے دی، کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، وزیر اعظم صدر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، یا کوئی اور اس کو کوئی عہدہ اور منصب دے دیا گیا ہے. اس نے نہیں مانگا، اس نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، لوگوں نے اپنے طور پر اس کو یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مرتبہ دے دیا. یہ بھی تو عزت ہے یا نہیں، یہ بھی تو بڑائی ہے، یہ بھی تو عظمت اور آدمی کی تعظیم ہے. اس میں یہ حکم ہے کہ بھائی اس لوگوں کی طرف سے جو اس کو عہدہ اور منصب پیش کیا جائے یا کوئی بڑا عہدہ اس کے حوالے کیا جائے تو یہ دیکھے کہ میں اس کا شریعت کے مطابق حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر اس کے اندر شریعت کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، تب تو وہ اسے قبول کر سکتا ہے، ورنہ اسے انکار کر دینا چاہیے، منع کر دینا چاہیے. یہ کہ جو بھی دنیا کا عہدہ اور منصب کسی کو دیا جائے گا اس سے کچھ شرعاً حقوق و فرائض ہوتے ہیں, ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے, اور اگر ان کو ادا کرے تب تو وہ آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے, اور اگر صاحب عہدہ تو بن گیا لیکن اس عہدے کے جو فرائض و واجبات ہیں اور حقوق ہیں ان کو ادا نہ کر سکا تو پھر آخرت میں بڑا عذاب اور بڑا وبال. ایک حدیث میں آ جائے کہ جس آدمی کو قاضی بنا دیا گیا تو ایسا جیسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا, جس کو بغیر چھری کے ذبح کیا جائے کیسے تھرپ تھرپ کر اس کی جان نکلے گی. اسی طرح منصب قضا قبول کرنے پر یہ وعید ہے, اور یہ اسی کے لیے وعید ہے جو منصب قضا قبول کر لے اور اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو, اس کی اس میں طاقت اور قوت نہ ہو. جس نے کسی عہدے اور منصب کے حق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے قبول کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ بچائے, یہ عہدوں کا شوق, مناسب کا شوق, یہ بھی دنیا میں اتنا پھیلا ہوا کہ علمان اور حقیق اس کی لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں, یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں. تو مسجدی کمیٹی کے اندر مجھے صدر کیوں نہیں بنایا گیا, مجھے کیا کہتے ہیں نائب صدر کیوں بنایا گیا, میں کسی طرح صدر بن جاؤں اور مجھے یہاں کے اختیارات حاصل ہو جائیں پھر میں جو چاہیں کروں. جناب مسجدوں کے انتظام اور انسلام کو چلانے کے لیے بھی نمازیوں میں جھگڑے اور لڑائی اور فسادات ہوتے ہیں. دارالفتہ میں اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مخالف, ایک دوسرے کے دشمن, ایک دوسرے کی عزت اتار رہے ہیں, ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں, میں اس وجہ سے کہ فلاں کو کیوں یہ عہدہ دیا گیا, ہمیں کیوں نہیں یہ عہدہ دیا گیا. یاد رکھیے یہ اہلیت ہے نہیں, اور یہ عہدے مناسب چاہ رہے ہیں تو شریعت میں تو کسی عہدے منصب کی بذات خود چاہت بھی بری ہے. جو آدمی خود چاہتا ہے وہ اہل ہی نہیں ہے اس عہدے اور منصب کا, چاہے وہ بڑے سے بڑا عہدہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عہدہ ہو. اس کے دل میں خواہش ہے کہ مجھے یہ عہدہ دیا جائے, مجھے امام بنایا جائے, مجھے جناب مؤذن بنایا جائے, یا مجھے کیا کہتے ہیں مدرس بنایا جائے, صدر مدرس بنایا جائے, مجھے کیا کہتے ہیں حاضری بنایا جائے, مجھے یہ بنایا جائے, وہ بنایا جائے. دین یہ دنیا کا عہدہ چاہتا ہے وہ اہل نہیں ہے, جنہیں چاہتا ہو وہی اہل ہے. لیکن بہرحال اگر خود نہیں چاہتا ہے, دوسروں نے اس کو کوئی عہدہ پیش کر دیا ہے, تو یہ شرط ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر صلاحیت رکھتا ہے تو قبول کر سکتا ہے, ورنہ نہیں قبول کرنا چاہیے, انکار کر دینا. اس لیے کہ جواب دہی آخرت میں بڑی سنگین ہے, عہدہ چھوٹا ہو یا بڑا آخرت میں اس کی بڑی سخت جواب دہی ہے. اور جو آدمی بن مانگے لوگوں کے اصرار پر اللہ کی رائے خاطر کوئی عہدہ قبول کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو آدمی اپنی دل کی چاہت سے کوئی عہدہ منصب قبول کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر نہ معلوم ہو کس گڑھے میں جا کے مرتا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے جہاں کی محبت کا, بڑائی کی خواہش اور چاہت کا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی اس کو کسی قسم کا کوئی عہدہ بھی پیش نہیں کر رہا, اس کی اپنی خواہش یہ ہے کہ میں صاحب عہدہ بن جاؤں, صاحب منصب بن جاؤں, میں بھی اپنی مخلوق میں اللہ, میں بھی اللہ کی مخلوق میں, میں بھی اپنی قوم میں, اپنی برادری میں, اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں مؤثر بن جاؤں. اب چاہے دین کے اعتبار سے اس کی یہ خواہش ہو اور چاہے دنیا کے اعتبار سے اس کی یہ خواہش ہو, خاصی اس لیے بندہ تاکہ برادری میں میرا نام روشن ہو, لوگ مجھے سمجھیں گے یہ تو بھائی حافظ ہے ماشاء اللہ, لوگ میری عزت کریں, میرا احترام کریں, میرا اکرام کریں, میرے ہاتھ چومیں, مجھے واہ واہ کہیں گے بھائی یہ پہلا شخص ہے ہماری برادری میں حافظ ہوا ہے, برادری میں میرا نام روشن ہے. یہ عالم بن رہا ہے اس لیے تاکہ برادری میں, خاندان میں اور میرے قوم میں لوگ مجھے عالم کہیں, فاضل کہیں, محقق کہیں, مدقق کہیں, علامہ کہیں, میرا نام روشن ہو, لوگ میری تعظیم و تکریم کریں, میں لوگوں سے بحث و مباحثہ کر کے ان کو چپ کروں, علماء میں مناظرہ کروں اور مناظرہ کر کے وہ اپنا بھید بدل کر اسے اور اپنے وزیر کو ساتھ لے کر اس کے مارنے کے لیے چلا گیا. جب مدرسے میں پہنچا تو کسی نے بھی نہ پہچانا کہ یہ بادشاہ وقت ہے اور یہ وزیر اعظم ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا روپ بدلا ہوا تھا. ابا سلامت ایک طالب علم میں گئے, وہاں جو ہے رکن طالب علم نے کوئی مطالعہ کرتا ہے, کوئی سبق یاد کر رہا ہے, تو یہ یاد لے کر اندر گئے, ان کے پاس بیٹھے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, کہاں کا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں تو بھائی یہ بتاؤ کہ تم جو یہاں پڑھ رہے ہو تو میرا مقصد کیا ہے. اس نے کہا جی میرے والد صاحب جو ہیں وہ قابل ہیں, میں ان کا بیٹا ہوں, میں اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں کہ تاکہ قاضی کا بیٹا قاضی بنا. میرے باپ تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے نہیں, جب فوت ہوں گے تو ان کی سیٹ خالی ہوگی, تو ان کی سیٹ کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں کہ پھر جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو حکومت مجھے ان کی جگہ پر قاضی مقرر کر دے گی, میں تو اس لیے کر رہا ہوں. بہت سلام آتے دھیرے دھیرے میں لاہور پڑی اور چلے دوسرے کمرے میں, وہاں بھی ایسے کچھ طالب علم بیٹھے تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں پڑھنے آئے ہو. میرے والد صاحب جو ہے مفتی اعظم پاکستان ہے, جو مفتی اعظم برما ہے, مفتی اعظم ہند ہے, لہٰذا بھائی اب میرے والد صاحب آخر اتنے اللہ نے ان کو منصب دیا ہے, مقبولیت دی ہے, حکومت ان کے دستخط کے بغیر کوئی فتویٰ تسلیم نہیں کرتی ہے, تو کم از کم بیٹے کو بھی تو مفتی بننا چاہیے. میں سے بننا ہوں تاکہ کل میں بھی ان کی جگہ سنبھال سکوں. یہاں بھی انہیں لاہور پڑی آگے چلے, دو تیسرے کمرے میں گئے, وہاں پہنچے, وہاں بیٹھے, پوچھا تو کسی نے کہا بھی میرے والد صاحب قاضی الخضاۃ, کسی نے کہا میرے والد صاحب جو ہیں وہ حکومت کے فلاں عہدے پر فائز ہیں, میرے والد صاحب فلاں عہدے پر فائز ہیں, اب اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی کل ان کی جگہ سنبھال سکیں. اب جس کمرے میں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنا مقصد یہی بتا دیتا ہے, عہدہ منصب بڑائی اور عزت, یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ کے لیے پڑھنے آیا ہوں, بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں, فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. لہٰذا کچھ آپ دیکھیے جب بادشاہ سلامت نے دیکھا تو اس نے وزیر اعظم سے کہا کہ بھائی میں نے تو یونیورسٹی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ لوگ دنیا کے لیے تعلیم حاصل کریں اور یہ علوم شریعہ جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں, میں نے تو اس لیے نہیں کی تھی, اس پر جو میں اتنا بڑا خرچ کرتا ہوں وہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا. تو یہاں تو معلوم ہے سارے کے سارے اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو میرے تو پیسے ضائع ہو رہے ہیں, لہٰذا میں تو کل سے اس کو بند کرتا ہوں, شیر لگاؤں گا کل اس کو, تو جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا, جو مقصد نہیں ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں. وزیر اعظم بڑا گھبرایا کہ بھائی اگر یہ کل سے بند ہو گئی تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی بند ہو جائے گی, ہزاروں مسلمان یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سارا کا سارا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور بڑا ایک تعلیمی نقصان پیدا ہو جائے گا, بند ہونے میں بدنامی بہت بڑی ہے. تو بیچارہ سوچنے پڑ گیا کہ اللہ کرے تو ایک اللہ کا بندہ ایک طالب علم تو ایسا مل جائے جو بعض سلامت کے مقصد کے مطابق پڑھتا ہو. تو چلتے چلتے ایک کمرہ اس کو کھلا ہوا نظر آیا جس کے اندر ایک تن پیماتا ہوا چراغ جل رہا تھا اور ایک طالب علم ماہر مطالعہ تھا. بعض سلامت ایک یہاں اور بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے, یہاں بھی مذاکرہ کر لیں. کہا نہیں اب کیا دیکھ رہا, نہیں نہیں دیکھتے بھی کیا آ رہا ہے. خیر بزیر اعظم خان اگر بعض سلامت اس کمرے میں بیٹھ گئے, تھوڑی دیر تک تو خاموش بیٹھ رہے, اس لیے کہ وہ طالب علم سے رکھنے مطالعے میں ایسے منہ ملتے کہ ان میں توجہ نہیں ہے کون آیا کون گیا. جب کچھ دیر ہو گئی تو پھر انہوں نے اٹھا کر دیکھا کہ ارے دو آدمی بیٹھے ہیں, تو انہوں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بعض سلامت نے کہا کہ صاحبزادے یہ بتاؤ تم یہاں کس لیے پڑھنے آئے. اس نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان نے مجھ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کروں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا موقوف ہے اور عبادت موقوف ہے عمل پر اور عمل موقوف ہے علم پر, تو میں یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اس علم سے مجھ کو یہ معلوم ہو کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور کون کون سے کام وہ ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. تاکہ میں ان کاموں کو اختیار کروں جن سے اللہ پاک راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اس طرح میں اپنی زندگی گزار کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پاؤں تاکہ آخرت میں ان کی پاس. بس ان کا جو جواب سنا تو سارے سلامہ کا دل پاک پاؤ، کیونکہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے وہ جامعہ تیار کی تھی اور اس کو جاری کیا. تو خوش ہو کر کے فرمایا کہ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کل سے اس یونیورسٹی کو بند کرنا ہے، لیکن آج اس ایک طالب علم کی وجہ سے مجھے جاری رہا. جب نام پوچھا تو سوچا کہ یہی معلوم غزالی رحمۃ اللہ ہے. تو طالب علم کون تھے؟ یہ امام غزالی تھے جو بعد میں جا کر کے امام پڑھتے. کہ جہاں ہزاروں کانٹے ہیں اس میں ایک گلاب کا پھول بھی ہے، گلاب کے پھول کھا کر سب کانٹے برداشت کیے جاتے ہیں، مٹی کا وارہ کر دیا جاتے ہیں. انہوں نے امام غزالی کی وجہ سے یونیورسٹی کو بند نہیں کیا. تو وہ ایک تو ہے کم از کم، ایک ہیرا تو ہے، باقی پتھر ہیں تو کیا ہوگا. اللہ بچائے، اللہ بچائے دینی راستوں سے بھی اور دنیاوی راستوں میں بھی بہت زیادہ کثرت سے یہ مرض پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمیں مخلوق میں عزت مل جائے، اس مخلوق کے اندر ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، ہم مخلوق کے اندر نور نظر بن جائیں، ان کے نظروں میں ہماری عزت ہو جائے اور لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. یہی حب جاہ ہے، یہی وہ درجہ ہے جس سے توبہ کرنا واجب ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، اور یہی وہ باطن کا بدترین رذیلہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے بھوکا بھیڑیا بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کہ یہ حب جاہ کا مرض انسان کے باطن کا تھا وہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے. تو باطن کی تباہی بربادی یہی ہے کہ اس سے آدمی تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور ساری برائیوں کے اندر تکبر. اس لیے حب جاہ بھی اللہ بجائے تکبر کی ایک قسم ہے، اس کا ایک شعبہ ہے. لہذا جو علاج تکبر کا ہے وہی علاج حب جاہ. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کرنے کے لیے آدمی تھوڑی دیر مراقبہ کیا کرے، مراقبہ اس بات کا کرے کہ ارے نادان تو کس موہوم اور بے اصل بے حقیقت چاہت کا میں مبتلا ہے. وہ چاہت یہ ہے کہ مخلوق خدا مجھے اچھا سمجھے. ارے یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، کیسی ایک بے اصل بے حقیقت چیز کی تو خواہش کر رہا ہے کہ خدا کے مخلوق مجھے اچھا سمجھے، پتنی کو اچھا سمجھے نہ سمجھے. اور تو نے بہت زور لگا کر کے اور کچھ کوشش کر کرا کے کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے کسی طریقے سے لوگوں کے نظروں میں اپنے آپ کو بڑا بنا بھی لیا، اور چند لوگوں نے کچھ دیر کے لیے تو اس کو بڑا کہہ بھی دیا، تو حاصل کیا ہوا؟ تجھے کیا ملا اس سے؟ تیرا اس میں کیا فائدہ؟ دین میں کیا فائدہ؟ دنیا کیا فائدہ اس کے اندر؟ اور پھر یہ دوسروں کی چاہت، دوسروں کے دل میں بڑا بننے کی چاہت، یہ دوسروں کے اختیار میں. اگر آج وہ تجھ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کل وہ برا کہہ دیں تو ساری کھڑکی، ساری چاہت کا خون ہو جائے گا. ایک بے حقیقت سی چیز ہے، بے اصل سی چیز ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں کا نقصان. ایسی نقصان والی چیز کو ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. دین کا نقصان تو یہی ہے کہ ایسا چاہنے سے انسان اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے لیے بڑائی چاہتا ہے، عزت کی مخلوق خدا میں عزت ہونے کی چاہت، بڑا بننے کی چاہت ہے اللہ کی. یہ تو دنیا میں آپ دین کا نقصان ہو گئی اور بڑا زبردست دینی نقصان ہے. کہ اللہ کے یہاں خوار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل ہوگا، اور آخرت میں بھی متکبرین نہایت ذلیل و خوار ہوں گے. اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں کے اندر زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، زیادہ معروف ہو جاتا ہے، وہ نظروں میں آ جاتا ہے، اور نظروں میں آنے کی وجہ سے بس ہر وقت جانے کا خطرہ، مال کا خطرہ. اگر پتہ چل جائے کہ بھائی یہ لکھپتی کروڑ پتی ہے اور ہر دن اس کی جیب گرم رہتی ہے، بس پھر اس کا مارکیٹ میں جانا مشکل ہے. کہیں جیب پڑ جائے گی، کہیں موبائل چھن جائے گا، کہیں مار پڑ جائے گی، کہیں اٹھا لیا جائے گا. اور چاہ بڑا، اور بڑا بننے کی کوشش کر، اور مخلوق خدا کے اندر عزت چاہ، یہ عزت ملی یہ ذلت ہو گئی. تو ایک بے حقیقت چیز کی انسان خواہش کرے کہ بس لوگوں کے نظروں میں بڑا کہلاؤں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میرے ہاتھ چومیں. ارے دوسروں کی چاہت پر تو نے کیا اپنی آس لگائی؟ یہ تو ایک ہوائی کیا کہتے ہیں خواہش ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں. میرا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سوچے کہ یہ تو ایک موہوم سی چیز ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں ایک فانی چیز ہے. دنیا کی نظروں میں اگر اونچے ہو بھی گئے تو حاصل کیا؟ ارے بھائی اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ تب تو پھر دنیا اور آخرت میں واقعی ہر بلندی نصیب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو ایسا چاہنے والا ذلیل ہی ہو جائے گا اور ذلیل ہی رہے گا. تو دنیا کی نظروں میں کچھ دن کے لیے عزیز ہو بھی گیا تو کیا اس کام کا؟ میرے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھ لو کہ جب تک کرسی پر ہے تو بڑی واہ واہ، اور جس دن تختہ الٹ گیا اس دن جناب لوگ جوتے مارتے ہیں. کیسی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاکستان کے بعض حکمرانوں کا انجام دیکھ لیا، کہ جب تک وہ تخت شاہی پڑتے ہیں تو کیسے موزر و مکرم اور جناب ہر دم ان کی حفاظت، اور آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. تو دنیا کی بڑائی کا تو انجام یہ ہے کہ دنیا ہی میں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. دین کے ذریعے بڑائی چاہنے کا بھی یہ انجام ہے. اللہ کا کوئی عبادت کی وجہ سے چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں عابد شمار ہو جاؤں، کوئی اقراط کی وجہ سے مشہور ہو چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں شرف قدرا بن جاؤں، کوئی علم کی وجہ سے چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں کیا کہتے ہیں علامہ کہلاؤں، کوئی دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ سخاوت کی وجہ سے کہ لوگ مجھے حاتم طائی کہیں، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں، کہنے والے کم ہوتے ہیں، ذلیل کرنے والے زیادہ. ایک قصہ تو بڑا زوردار یاد آیا، لیکن اب وقت نہیں ہے اس کو سنانے. اگر یاد آ گیا آئندہ ان شاء اللہ تھوڑا سنائیں گے. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ آج ہی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرے، اور مراقبے کے اندر اس بڑائی چاہنے کے فانی ہونے کو، بے حقیقت ہونے کو سوچا کرے آدمی، اور سوچ کر جائے کہ یہ ایک ایسی مہم اور بے حاصل چیز ہے، اس کا کیا چاہنا؟ اس کی تو یہ تو بے پل کی چاہت ہے اور اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے. خدا جانے کوئی ہمیں اچھا سمجھے سمجھے نہ سمجھے نہ سمجھے، اور اکثر کوئی سمجھتا بھی نہیں. آدل خون کس کو اچھا سمجھتا ہے؟ لہٰذا اس جب یہ غور کرے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو واقعی میں بے وقوف ہوں، خام خواہ ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑ رہا ہوں جو میرے اختیار میں نہیں. اور اس کے مقابلے میں انسان اپنے دل کے اندر یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں عزیز ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا میں محبوب بندہ بن جاؤں، اور پھر وہ کام کرے جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، یعنی ظاہر و باطنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور ظاہر و باطن کے فرائض واجبات اور اعمال صالحہ کو اپنانے کا اہتمام کرے. اس سے تو بندہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے عزیز ہو جاتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں عزت بھی دے دیتے ہیں. وہ ایسے جس کو اس کا طالب نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو طالب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کا ہونا چاہیے، لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو مخلوق خدا کے اندر مقبولیت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اس کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو حب مال حب جان دونوں روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں آج بھی تواضع انتشاری اور خاک ساری عطا فرمائے، اور اپنی رضا اپنا قرب نصیب فرمائے. ایک شاید پھیپھڑوں کینسر میں مریض کے اندر مبتلا ہے، اللہ پاک ان کو صحت دے. کسی کے ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے. ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت ثناء اللهم لك الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك الحلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے باطن میں اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما، اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما، حسن اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما، تمام بد اخلاقیوں سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ تمام بد اخلاقیوں سے نجات عطا فرما، حب جا حب مال سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ حب جا حب مال سے ہم کو نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما، تواضع عطا فرما، خاکساری عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا شب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان کر فرما. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کسی بندہ کوئی حق ہمارے ذمہ واجب نہ ہو. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کسی بندہ کوئی حق ہمارے ذمہ واجب نہ ہو. یا اللہ آپ نے اپنے سب حقوق معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمانا اور اپنی رضا کامل نصیب فرمانا. یا اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں برکتیں رحمتیں راحتیں عطا فرما. ہم سب کی ساری بیماریوں کو دور فرما، سارے پریشانیوں کو دور فرما. جتنے خواتین و حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعا کے لیے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. سب کے بچوں بچیوں کے جو جن جن کے رشتے نہیں ہوئے، یا اللہ بروت رشتے عطا فرما، بروت رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے اولاد نہیں ہوئی ان کو صاحب اولاد بنا، جن کی اولاد ہو گئی یا اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ نے اولاد کو نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. بسم الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.